الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يتكلم به شيء وهو السميع البصير الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
صلوات الله وسلم على محمد
اجوان گرامی قدر پاکستان کے اعتبار سے آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ مکمل ہو چکا اس اعتبار سے دوسری کی شب ہے اور سالہ گزشتہ کی طرح بلکہ کئی سال سے ماہ رمضان نے پاک محرم کی انتظامیہ نے رمضان میں جو دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ سے اس سال بھی جاری و ساری رکھا ہے. اس مرتبہ جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے وہ یہ کہ پہلے 10 دن آپ کے سامنے کچھ خطاب ہوگا, گفتگو ہوگی, اور اسی حوالے سے شاید اشعارات میں بھی بات آ گئی ہے کہ تفسیر قرآن کا موضوع ہوگا. تو یہ صحیح ہے کہ تفسیر قرآن کا موضوع ہوگا, مگر موجودہ دور میں قرآن پر مختلف الگ الگ اینگل سے اس طرح سے تحقیق ہوئی ہے کہ شاید جو پرانے زمانے میں چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں وہ آج کے زمانے میں زیادہ کھل کر سامنے آئیں گی. اگرچہ پرانے زمانے میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتے وقت ایک طریقہ کار تو وہی پرانا تھا کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پہلے سفارش سے قرآن کی تفسیر شروع کر دی جاتی تھی, مگر کہیں کہیں کچھ علماء نے دوسرے طریقے سے بھی قرآن کی تفسیر لکھنے کا فریضہ انجام دیا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ پہلے سفارش سے قرآن کی تفسیر لکھ کر لوگوں کے سامنے سلسلے وار قرآن مجید کی آیات اور ان کی تفاصیر آتی رہیں, دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک خاص عنوان کا انتخاب کیا جائے اور اس عنوان کی جتنی آیتیں ہیں ان سب کو یکجا کر دیا جائے اور اس عنوان کے تحت جتنی تفسیر بنتی ہے اس تفسیر کو خاص عنوان کے تحت ایک جلد میں یا کئی جلدوں میں اسے بیان کیا جائے. نماز کا ایک عنوان ہے تو نماز کے متعلق جتنی آیتیں سب کو جمع کر دیا جائے, روزہ ایک عنوان ہے جتنی آیتیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے, یہاں تک کہ عقائد کے حوالے سے شرک کا موضوع ہے، توحید کا موضوع ہے، قیامت کا موضوع ہے، امامت کا موضوع ہے، یہ الگ الگ عنوانات اکٹھا کر کے ایک عنوان پر جتنی آیتیں قرآن مجید میں ملی ہیں ان تمام کو جمع کر کے پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے، جس کا نام رکھا گیا تھا تفسیر موضوعی. اور یہ تفسیر موضوعی آج کی دنیا میں زیادہ بہتر طریقے سے رائج ہے، اس لیے کہ بہت سارے مفسرین اور علماء کرام تفسیر موضوع کے حوالے سے اپنے معلومات پیش کرتے ہیں، اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، جو زیادہ عمدہ ہوتی ہے. تو اگرچہ یہاں میرا عنوان بھی تفسیر قرآن ہوگا، مگر وہ جو روایتی تفسیر ہوتی ہے کہ سورہ ہم کی تفسیر مثلا، سورہ حجرات کی تفسیر مثلا، وہ روایتی طریقۂ کار سے ہٹ کر ذرا ایک دوسرے انداز کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اسے آپ تفسیر موضوعی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ایک موضوع کی آیتیں میں نے اکٹھا کر کے اور کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی تفاصیل یا اس کے پیچھے جو واقعات ہیں، اس کے پیچھے جو تفصیلات ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے. مگر اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ یہ جو تفسیر کی مختلف آیتوں کو جمع کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی خاص تفسیر سے ان آیات کو اکٹھا کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں. یہ میری ایک طالب علمانہ کوشش ہے کہ میں نے خود ان آیات کو جامع مناسب سمجھا جمع کیا، اور ایک عنوان کے تحت ایک اشرے کے اندر شاید ساری آیتیں پیش بھی نہ کر پاؤں میں، اس لیے کہ جو پیچھے اس کی تفصیلات ہیں، جو پیچھے اس کے واقعات ہیں، اس کو بیان کرنے میں ذرا ٹائم لگ جائے گا، تو آئیں ممکن ہے کہ ساری آیتوں کا تذکرہ ایک ساتھ یعنی اس عشرے میں مکمل نہ ہو سکے. میری گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے قرآن میں اسوہ ابراہیم. اور اس عنوان کو میں نے خاص اینگل اور زاویے سے یعنی پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں. ویسے تو اسوہ سیرت ہمارے لیے محمد و آل محمد کی سیرت ہے، صلوات پڑھ رہا ہوں، جو قابل توجہ ہوتی ہے اور ہمارے ممبروں سے بہت بیان کی جاتی ہے. مگر اسوہ ابراہیمی کو اسی اینگل کو پیش نظر رکھ کر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ جو کچھ جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں انجام دیا اور قرآن کی آیات کی روشنی میں انجام دیا، قریب قریب سب کا سب وہ ہمارے رسول کی شریعت میں بھی نافذ ہے، جاری ہے. مگر جو میرا طریقہ کار آپ سے بیشتر حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، جو طریقہ کار ہیں خصوصیت سے ماہ رمضان میں، وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر میں کچھ مسائل کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، چاہے وہ روزے سے تعلق رکھنے والے ہوں یا دوسرے سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان مسائل کے بعد گفتگو کا دوسرا حصہ عام طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ میری گفتگو 45-50 منٹ کی گفتگو ہو، اس میں یہ ساری باتیں جتنی مکمل ہو سکتی ہیں وہ مکمل کر کے پیش کی جائے. ابتدائی طور پر جتنا مسائل کا بیان ہوگا، میں کوئی وعدہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنے وعدے پر اکثر قائم نہیں رہ سکتا. اگر میں کہوں کہ 10 منٹ مسائل بیان کروں گا تو کبھی 25 منٹ مسائل بیان ہو جاتا، اور میں کہوں کہ 25 منٹ مسائل بیان ہوں گے تو ویسے ہی لوگ نہیں آئیں گے. چلیں لوگ نہ آئیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی میں فقط 15 منٹ مسائل بیان کروں، تو کوئی ٹائم اس کا مقرر نہیں کر رہا. جیسا میرا موضوع ہوگا اسی اعتبار سے میرے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سلوات پڑھیں محمد والے. آخری گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج قریب قریب ٹھیک 10 بجے گفتگو شروع ہو گئی، تو جو یہاں باقاعدگی سے آنے والے افراد ہیں ان سے گزارش ہے کہ 10 بجے انشاءاللہ گفتگو شروع ہو جائے گی اس صورت میں. ویسے تو یہ مجلس کا ٹائم 9:45 کا ہے، لہٰذا جو افراد قراءت اور دوسری دعائیں وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو جلدی آ جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ 10 بجے اس صورت میں گفتگو شروع ہو جائے. آج رمضان کے مسائل کے حوالے سے این ممکن ہے کہ ایک ایسی بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سنی بھی ہو، مگر چونکہ سوالات جس نوعیت سے میرے پاس آتے ہیں، پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ پرابلم لوگوں کے سامنے زیادہ ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ زیادہ پیش آ رہا ہے، تو اسی حوالے سے پھر مسائل کا تذکرہ میری گفتگو میں آتا رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بیمار افراد کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے. اچھا بیمار افراد دو کیٹیگری ہیں، ایک ایسا بیمار آدمی ہے کہ جو بیمار ہونے کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو کسی طرح کی معافی نہیں ہے، اس کو تو روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے بخار میں روزہ رکھنا ہوگا، پیٹ کی تکلیف ہے دل کی تکلیف ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے مگر یہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا, اس کے لیے تو روزے کی کوئی معافی نہیں ہے. چاہے زحمت اٹھا کے, مشقت اٹھا کے مگر یہ روزہ پورا کر لے گا تو روزہ رکھنا پڑے گا. ایسے افراد کو تو مسئلہ اس لیے بیان نہیں ہو سکتا کہ یہ روزے دار کہلائیں گے, ان کو روزے کی معافی نہیں. ہاں ان میں کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو کبھی تو آسانی سے روزہ پورا کر لیں گے اور کبھی ان کے لیے پرابلم ہوگا کہ پتہ نہیں میں روزہ پورا کروں گا یا نہیں کروں گا, کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. وہ بیمار کی کیٹیگریز میں آئیں گے, ان کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. پہلے ہم ایسے بیمار کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جو ایسا بیمار ہے کہ جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, چنانچہ روزہ نہیں رکھنا اس کو. اچھا اس کا تذکرہ بھی بارہا ہوا ہے, کبھی کبھار مجھے ذرا شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میرے کچھ سامعین ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کئی بار مجھ سے گفتگو سن رکھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود کیا کیا جائے, اس لیے تکرار کرنا پڑتا ہے کہ پھر اس کے خلاف اتنی ساری بات آ چکی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تکرار ہو جائے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ کہ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں, آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا نقصان دہ ہوگا, لہذا ہمارے لیے تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, مگر ہمارا بڑا جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے افراد ہیں, ایک ایسے ہیں کہ جو بےچارے روزہ رکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. عام بیماریوں میں سارا سال کسی نہ کسی کی بیماری رہتی ہے مگر علاج کی پرواہ نہیں کرتے, احتیاط کی پرواہ نہیں کرتے, گھر والے کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ سگریٹ بند کر دو, سگریٹ بند نہیں کرتے, گھر والے کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ یہ پرہیز کرو وہ پرہیز کرو, پرہیز نہیں کرتے مگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے روزہ کس طرح سے پورا کرنا ہے. تو ایک ایسا گروہ ہے چاہے چھوٹا سا ہی مگر وہ روزہ رکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. ہاں دوسرا گروہ بھی ہے جو روزہ رکھنے کے لیے کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, ایسا گروہ بھی ہے. ایک صاحب کسی کے یہاں گئے, جب سحری کا وقت ہوا انہیں اٹھایا, کیا یہ صاحب روزہ رکھیے, تھوڑی دیر بعد پھر اٹھایا, نہیں ابھی بڑی نیند آ رہی ہے, سو گئے. یہاں تک کہ وہ اذان کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا پھر اٹھایا, ارے میں نے تو سحری دی کہ اب تو روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہے, میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, پھر دوبارہ سو گئے. اب دن بھر جو ہے وہ ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے رہے, کھانا وانا کھاتے رہے, یعنی روزہ رکھنے کا وقت جب آیا تو بار بار اٹھاتے رہے, نہیں سمجھے. دن بھر اگرچہ روزے دار نہ ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں بھی رکھا ایسے شخص نے تو کھانے پینے کی پابندی ہے, کھا بھی نہیں سکتا مگر کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ مطالبہ ہوتا رہا, لہٰذا کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑ گیا. شام کو جب افطار کا وقت آیا تو کہا, سوال پوچھا کہ کیا آپ افطاری کریں گے, تو کہنے لگا ارے افطاری نہ کریں تو کیا پورے کافر ہو جائیں. تو یہ بھی صورت حال ہوتی ہے, روزہ چھوڑنے کے لیے لوگ طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں مگر میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جو روزہ رکھنے کے لیے بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں, جب جی جانا ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہو جائے. اور یقیناً ماہ رمضان کے روزے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کے ثواب کو دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے. جیسے کبھی کبھی یہ مجھ پر بیتتی ہے, یقیناً آپ پر بھی بیتتی ہوگی, جب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کی نشانیاں پڑھتا ہوں, حدیثیں پڑھتا ہوں, یا ان کے ظہور کے بعد کے جو حالات پڑھتا ہوں کہ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جائے گا جیسے اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہے, میرا دل مچل جاتا ہے کہ وہ دور کیسے آئے گا, کب آ جائے وہ دور کہ جہاں دنیا میں اتنا شاندار قسم کا انصاف کا نظام قائم ہو جائے. تو انسان ایسی حدیثیں پڑھنے کے بعد کبھی کبھی مچل جاتا ہے. جو قرآن مجید میں یا روایات میں رمضان کے روزے کا ثواب بتایا گیا ہے وہ ثواب آدمی جب پڑھتا ہے سنتا ہے کسی سے تو انسان کا دل مچل جاتا ہے کہ نہیں یہ روزہ مجھے ضرور رکھنا چاہیے, اس کا ثواب مجھے مس نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, مگر بیمار ہیں کیا کریں؟ اب اگر یہ بیمار ہیں تو اسلام نے منع کر دیا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, بس شرط ہے کہ ان کی بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان پہنچ جائے گا, ان کی بیماری زیادہ طولانی ہو جائے گی. اگر چار دن میں ٹھیک ہونے والے ہیں آٹھ دن میں جا کے ٹھیک ہوں گے, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, بیماری طولانی نہیں ہو جائے گی مگر ان کی بیماری میں شدت اختیار ہو جائے گی, ایسی شدت اختیار ہو جائے گی کہ جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جو بیماری ہے بلڈ پریشر ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, شوگر ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, اگر تو جی چاہ رہا ہے مگر نہیں رکھ سکتے. تو یہ سارے افراد کے جن کا جی چاہ رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا, مگر اس کے باوجود یہ ایسے بیمار ہیں کہ روزہ ان کو نقصان پہنچائے گا, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. مگر اصل مسئلہ یہ نہیں, یہ تو وہ افراد ہیں جو جانتے ہیں کہ روزہ مجھے نقصان پہنچائے گا, لہذا یہ تو نہیں رکھ سکتے. اصل مسئلہ زیادہ تر ان افراد کا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی روزہ چھوڑ دیں, ان کا جی تو چاہ رہا, جی مچل رہا ہے روزہ رکھنے کے, اور اگر رکھیں گے تو تکلیف ہوگی مگر روزہ پورا کر لیں. اور دوسرا پہلو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھیے بے لڑک, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, مگر ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیماری بڑھ جائے, میں مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہوں. اس لیے کہ جن لوگوں کو درد کی کیفیت ہوتی ہے, اتنا شدید درد ہوتا ہے, اتنا شدید درد ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد, کہ طے ہو جانے کے بعد بھی, طے پر طے ہو جانے کے بعد بھی ان کا درد رکتا نہیں, تھمتا نہیں, اور پھر یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہتا ہے. تو ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, مگر یہ جانتے ہیں کہ ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. دونوں صورتوں میں انسان کو خود طے کرنا ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. ڈاکٹر کے حوالے سے گفتگو, چاہے ڈاکٹر کوئی بھی مشورہ دے, ہاں اس کے مشورے سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن آ سکتا ہے, زن آ سکتا ہے, ایک اعتماد پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی بات صحیح ہو, مگر اس کے باوجود اس کی بات سننے کے بعد بھی انسان یہ طے کرے کہ نہیں میں تو روزہ رکھ سکتا ہوں, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو ڈاکٹر منع بھی کر رہا ہو تب بھی روزہ رکھنا ہے. اور اگر دوسرا معاملہ ہے کہ نہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں روزہ رکھنا ہے, دوسرا معاملہ یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں مگر ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے, خوف محسوس ہو رہا ہے, روزہ نہیں رکھنا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جیسے کی بات ماننا لازم نہیں ہے. آپ کو اگر اطمینان ہو رہا ہے, ڈاکٹر پر کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہے, تو ٹھیک ہے آپ مانیں روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی اور نہ رکھنے کے حوالے سے بھی. لیکن اگر کسی طرح سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا اور انسان خود طے کر سکتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, تو خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا. ڈاکٹر کے مشورے کو پسند قابل قبول سمجھنا لازم نہیں ہے, سمجھا جا سکتا ہے مگر لازم نہیں ہے. وہ بیمار کہ جو عارضی طور پر بیمار ہیں ان کی ذمہ داری تو بالکل سمپل ہے. عارضی طور پر بیمار کا مطلب ہے کہ 6 دن کا بخار ہے, 8 دن کا بخار ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اور بالکل نارمل لائف ہو جائے گی. ان کی ذمہ داری سوائے اس روزے کے قضا کے اور کوئی نہیں, ان کو فقط قضا ہی کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں فدیہ دینا پڑے گا. ہر بیمار کو فدیہ نہیں دینا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ہر بیمار کو فدیہ نہیں دینا ہے, فقط اس بیمار کو فدیہ دینا ہے کہ جو بالکل ہی روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو. اس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں. ابھی ایسا بیمار ہے کہ جس میں اس کو بخار ہے یا عارضی کو بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے 4 دن 6 دن 8 دن یہ روزہ نہیں رکھے گا, مگر اس کے بعد جب بالکل صحتیاب ہو جائے تو رمضان کے بعد پورا سال اس کے پاس پڑا یہ 4 روزے رکھنے کے لیے اور نو پرابلم آسانی کے ساتھ یہ روزے پورے کر سکتا ہے, کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے, فقط اس کو اس روزے کی قضا ہی کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں دوسرے وہ بیمار ہیں جو جن کی بیماری کنٹینیوس چل رہی ہے, رمضان کے مہینے میں بھی بیمار ہیں, ہارٹ کے مریض, شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, السر کے مریض, کنٹینیوس بیماری چل رہی ہے, اور یہ بیماری رمضان کے بعد بھی رہے گی, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, یعنی رمضان کے بعد یہ روزہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. ہاں ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ پھر یہ ہر روزے کے عوض ایک فدیہ دیں. ایک فدیہ کا مطلب 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی خوراک والی چیز ہر روزے کے عوض دیں. مگر پھر یہاں ایک بہت بڑی بلنڈر ہوتی ہے لوگوں سے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک فدیہ دیں تو کھٹک سے پورے ماہ رمضان کا فدیہ وہ پہلے ہی رمضان کو نکال کے دے دیتے. دیکھیے ہر چیز کے واجب ہونے کا وقت الگ الگ ہے. مغرب کی نماز کے واجب ہونے کا وقت ابھی ہے, ابھی واجب ہے, اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے پڑھنا پڑے گا, عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے پڑھنا پڑے گا, مگر فجر کی نماز کے واجب ہونے کا وقت یہ نہیں ہے, انتظار کرنا پڑے گا. یہ فجر ہوگی تب فجر کی نماز واجب ہوگی, اس سے پہلے واجب نہیں. رمضان کے روزے واجب ہونے کا وقت کون سا ہے؟ یہ رمضان مہینہ شروع ہو جائے, جیسے ہی شروع ہو گیا روزہ واجب ہو گیا. مگر جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے, اس کے فدیہ ادا کرنے کا واجب وقت کون سا ہے؟ وہ یہ والا رمضان نہیں ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں لوگ, اسی رمضان میں پہلے ہی رمضان کو 30 روزوں کا فدیہ نکال کے دے دیتے ہیں. غلط ہے, فدیہ واجب ہونے کا وقت ہے اگلا رمضان, نیکسٹ رمضان میں جا کے یہ فدیہ ادا کرنا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ارے مولانا آپ نے تو پورے 1 سال تک فدیہ ٹال دیا, تو شکر کیجیے نا ٹال دیا, صحیح کیا ہم نے, برا تو نہیں کیا. لہٰذا ایک سال کے بعد وہ فدیہ ادا کرنا. اچھا اگر ہم زندہ نہ رہے پھر آپ ذمہ دار ہیں. یعنی بسا اوقات لوگ اتنے جارحانہ انداز میں سوال کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم زندہ نہ رہے پھر آپ ذمہ دار ہیں. ہم کا کے ذمہ دار ہوئے بھائی, ہم تو آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں, آپ ہمیں جہنم کا ذمہ دار بنا رہے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں کیا مشتہد ہونے کے ناطے سے, مفتی ہونے کے ناطے سے کچھ نہیں, ہم تو فقط آیت اللہ سیستانی کا نام لیتے ہیں, آیت اللہ خامنائی کا نام لیتے ہیں, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ کوئی کا نام لیتے, بس ان کی جو کہی ہوئی بات باتیں بتا دیں. چنانچہ فدیہ واجب ہونے کا وقت ہر مرجع نے یہ کہا ہے کہ یہ والا رمضان نہیں ہے, اگلا رمضان ہے فدیہ والا. اگر سے پہلے پہلے اگر انتقال ہوگا کیا ہوگا, کچھ کوئی حرج. اگر اس سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا تو آپ پر فدیہ واجب ہی نہیں ہوا. اگر فرض کیجیے کہ ابھی اس وقت کسی کا بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جائے خدا نہ کرے, تو کیا فجر کی نماز واجب ہے؟ وہ رسا کیا فجر کی نماز کے قضا کروائیں گے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جو واجب آ رہا تھا اس سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, تو اگر واجب آنے سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے تو وہ چیز واجب ہی نہیں رہی. یہ واجب تھا اگلے رمضان میں فدیہ ادا کرنا ہے, اگلے رمضان اس سے پہلے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا یہ فدیہ واجب ہی نہیں ہے, دینے کی ضرورت ہی نہیں. نہ روزے واجب ہوئے اس لیے کہ بیمار تھے, نہ فدیہ واجب ہے اس لیے کہ وہ واجب ہونے کا وقت ہی نہیں آیا. تو یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو کنٹینیوس بیمار رہنے والے ہیں ان کو اس رمضان میں فدیہ نہیں دینا ہے. اس رمضان میں فدیہ واجب ہی نہیں ہے, ان کا فدیہ واجب ہے اگلے رمضان میں. اچھا اب آخری بات سوال یہ کی, اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم نے تو دے دیا, اب کیا کریں؟ چلیں اچھا کیا آپ نے دے دیا, اب آپ ایک نیت کر کے اپنے اس فدیے کو بچا سکتے ہیں. ورنہ تو یہ انڈے کی طرح ہوتا ہے, نیچے گرا تو پھوٹ گیا, ختم ہو گئی بات. اب آپ کے پیسے آپ ضائع سمجھیں یا گر جانے کے بعد کہیں چلے صدقہ, ایک مرد چیز ضائع ہو جاتی پھر کہیں صدقے میں چلا گیا, اور کیا کر صدقہ, آپ نے اپنی مرضی سے دیا تو خود بخود ضائع ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ اگر کسی نے اس طرح سے نکال دیا ہے اب کیا ہوگا؟ ایک راستہ ہے اس کا, اب وہ نیت کر لیں, انہوں نے تو اس رمضان کا نکالا تھا, اب وہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ فدیہ پچھلے رمضان کا نکالا تھا, تو ان کا فدیہ بن جائے گا. مولانا پچھلے رمضان تو ویسے ہی نکال چکے تھے, تو جو پچھلے رمضان اگر آپ نکال چکے تھے تو وہ پچھلے رمضان کا بنا ہی نہیں تھا, وہ غلط ہو گیا. اچھا وہ بھی نہیں بنا, پھر وہ پچھلے رمضان جو نکالا وہ اس سے پچھلے رمضان کا بن جائے گا. لہٰذا آپ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں کہ اس رمضان میں جو نکالا جا رہا ہے یہ پچھلے رمضان کا, اور پچھلے رمضان میں نکالا تھا وہ اس سے پچھلے رمضان کا. اسی طرح سے کنٹینیوس اگر 20 سال تک کسی نے روزے نہیں رکھے تو اس طرح سے نیت کر کے اپنے فدیے کو بچایا جا سکتا ہے, مگر ایک فدیہ تو اگلے رمضان میں لینا پڑے گا. بس شرط حیات ان شاء اللہ خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے. سلوات پڑھیں محمد والے. قرآن مجید کی سورہ ممتنہ کی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی. یہ سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس آیت میں قریب قریب وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اب یہ جو الفاظ ہمارے رسول کے لیے استعمال ہوئے بے عینی وہی الفاظ ہیں, مگر اس میں تھوڑا سا ایک دو لفظ کا اضافہ ہے. اب آئیے دیکھیں, میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذین معه, تمہارے لیے نمونہ عمل ہے ابراہیم اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. تو اب ایک بات طے ہو گئی, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری گفتگو سنی ہوگی جس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگرچہ ہم 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے ہیں اور اگر اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں تو ہم مسلمان باقی نہیں بچیں گے. سارے 1,24,000 انبیاء, چاہے ان کے نام ہمیں نہیں معلوم, ان کے ناموں سے اگر ہمیں آگاہی بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کی لائف کیسی تھی, انہوں نے کیا تبلیغ کی, ان کی قوم کا نام کیا, کچھ نہیں پتا ہوتا. مگر اجمالی طور پر ہمارے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1,24,000 پر ایمان لاؤ, تو ہم 1,24,000 پر ایمان لائے, اگرچہ ہم ان میں سے اکثر کے نام نہیں جانتے, ان کی لائف ہسٹری سے ہم بالکل واقف نہیں, مگر ہمیں ایمان لانا پڑے گا. اور 124,000 انبیاء کی سیرت پہ جو ہم ایمان لائیں گے تو ان کی سیرت کے جگہ جگہ گوشے ہمیں مل جائیں گے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور تاریخ کی کتابیں تو زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. جناب موسیٰ کے متعلق پوری لمبی چوڑی داستان موجود ہے قرآن مجید میں بھی ہے اور ان کی جو سیرت کی کتابیں آپ ان کا مطالعہ کریں بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے. جناب ابراہیم ہے, جناب عیسیٰ ہیں, شعیب ہیں, اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, ان سب کا تذکرہ آپ کو الگ الگ انداز سے مل جائے گا. مگر ایک چیز کا تذکرہ میں نے زیادہ تفصیل سے کسی مقام پہ کیا تھا کہ 124,000 انبیاء ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. مگر یاد رکھیے کہ جو یہ واقعات جناب موسیٰ کے, جناب ابراہیم کے, جناب عیسیٰ کے, جناب موسیٰ کے بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے واقعات ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. جی نہیں, ان کے واقعات ہمارے لیے نمونے عمل نہیں. مختلف ان کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں اور حوالوں میں کبھی کبھار اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا استدلال برادران اہل سنت کے سامنے بھی ہوتا ہے. بھائی آپ لوگ روزے کے سامنے جھک کر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ امام یا امام زادگان کے یہاں جاتے ہیں تو سجدے میں جھک جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ قابل احترام ہستیاں لہٰذا ان کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. یہ جملہ بہت اکثر استعمال ہوتا ہمارے یہاں کہ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. اچھا سجدہ تعظیمی آپ کیسے کرنے لگے؟ کیا رسول نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا کسی امام نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کسی امام کی لائف ہسٹری میں ایسا ہے کہ وہ جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب یعقوب, جناب یوسف کسی کے مزار پر گئے اور وہ سجدے میں گر گئے ہو؟ کبھی کسی کی لائف ہسٹری میں ایسا آیا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں, ایسا تو نہیں آیا. 12 امام میں سے ایک غائب ہے مگر 11 تو موجود ہے نا. 11 میں سے کسی ایک کی لائف ہسٹری میں ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ کسی نبی کی قبر پر گئے ہوں اور سجدے میں گر گئے ہوں. سجدہ تعظیمی کی خاطر ایسا نہیں کیا. رسول کی ضرورت میں بھی ایسا نظر نہیں آتا. اچھا اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی یہ تو خود عظیم ہے, یہ دوسروں کے آگے کیسے سجدہ کریں گے؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو سجدہ کرتے, مگر وہ زندہ نہیں ہے, یہ تو زیادہ عظیم ہے, یہ دوسروں کے آگے سجدہ کیسے کریں گے؟ چلے ٹھیک ہے مان لیتے. ان کی اولاد نے کبھی انبیاء کے مزارات پر جا کے سجدہ کیا ہے؟ نہیں. ان کی اولاد یہ بھی قابل احترام ہے مگر جو انبیاء کا مرتبہ مقام ہوتا ہے وہ عام آدمی کا تو نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ان کے اولاد میں سے کسی کی سیرت ہمیں ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے جا کر کسی نبی کے قبر پر سجدہ کیا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں کرتا. تو اگر کہیں ایسی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ سجدہ تعظیمی ہم کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ سجدہ تعظیمی معصومین کی سیرت میں تو کہیں نظر نہیں آتا, ان کی اولاد کی سیرت میں بھی کہیں نظر نہیں آتا. تو اب مثال کیا پیش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کی جاتی ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, یہ کون سا سجدہ تھا؟ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی تھا. یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا تھا, یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو اگر نبی سجدہ تعظیمی کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ دونوں باتیں قرآن میں مل جائیں گی آپ کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے, اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. تو اگر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا, کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی. تو اگر ملائکہ سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. یہ دلیل پیش کی جاتی ہے معصومین کے روزے پر سجدہ کرنے کی. اگر جناب یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا تھا تو سجدہ تعظیمی تھا, اس لیے کہ وہ بادشاہ وقت بن گئے تھے, تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. مگر یہ یاد رکھیے یہ فارمولا ہے, یہ کلیہ ہے کہ 124,000 انبیاء کے تمام اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے اگر آ بھی جائیں تو یہ ہمارے لیے نمونے عمل نہیں بنیں گے, کبھی بھی نہیں بنیں گے. یعنی اگر فرض کیجیے کہ یعقوب نے یوسف کا سجدہ کیا بھی تو اگر حضرت یوسف زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں ہم نہیں کر سکتے وہ سجدہ, اجازت نہیں. اگر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا بھی ہے ہم نہیں کر سکتے آدم کو سجدہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ 124,000 انبیاء کی سیرت قابل عمل نہیں ہے. ہمارے لیے اگر کسی کی سیرت قابل عمل ہو سکتی ہے تو وہ فقط ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہذا ہم تو فقط اپنے رسول کو فالو کرنے والے ہیں. ہاں اگر رسول کہہ دیں کہ فلاں نبی کی سنت میری امت کے لیے بھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ جاری ہو جائے گا. رسول نے کہہ دیا کہ جناب ابراہیم نے حج کی عبادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا, میری امت کو بھی حج کرنا چاہیے, تو ٹھیک ہے پھر ہم حج کریں گے. لیکن اگر بطور خاص تذکرہ نہیں کیا گیا کسی نبی کا تو ہم نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ معصوم ہیں, اول العزم نبی ہیں, اہل کتاب ہیں, سب کچھ ہیں, مگر اس کے باوجود ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بنے گی. جس کے بارے میں ہمارے نبی نے یا قرآن نے وضاحت کر دی کہ ہاں ان کی سیرت کا یہ گوشہ تمہیں عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے, تو یہ ہمارے لیے قابل عمل بنے گا. باقی کسی نبی کی کوئی سیرت کا کوئی حصہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا. تو جناب ابراہیم کے حوالے سے جب تذکرہ کیا جا رہا آپ کے سامنے, تو جناب ابراہیم کی سیرت ہمارے لیے کیسے نمونہ عمل بن سکتی ہے؟ نہیں بننا چاہیے. مگر یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے, قرآن کی آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ ابراہیم اور جو ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں. تو اس کی وجہ سے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے ابراہیم والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی سیرت نمونہ عمل ہے, اسوۃ حسنۃ ہے تمہارے لیے. اب ابراہیم کی بہت ساری داستان ہیں. اذان محترم, کیا چیز ایسی ہے کہ جس نے ابراہیم کو اس منزل پر پہنچا دیا؟ حقیقتا روایتوں میں مختلف باتوں کا تذکرہ آیا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے ایکچوئل بات کیا ہو سکتی ہے, یہ نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ملا کر ابراہیم اس منزل پر پہنچ گئے کہ امت محمدی کے افراد کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو. اچھا, اب جناب ابراہیم کے حوالے سے یعنی گفتگو کا آغاز کرنے کی خاطر کیسے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا, یہ گفتگو کا آغاز کرنے کی خاطر ایک بات آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے ہوں. ہمارے مشہور و معروف عالم دین گزرے ابن باقبے, زبردست قسم کے عالم تھے, نہ صرف عالم تھے بلکہ امام کے مشہور و معروف صحابی بھی تھے. گیارہویں امام نے بذات خود ان کو ایک لیٹر لکھا تھا اور لیٹر میں تین الفاظ ان کے لیے زبردست استعمال کیے تھے, یا شیخی و مقتمدی و فقیر, اے میرے شیخ, اے میرے قابل اعتماد اور اے میرے فقیر. یہ تین الفاظ استعمال کر کے گیارہویں امام نے ابن باقبے کو مخاطب ہو کے کہا تھا. ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا تھا, یعنی ابھی اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے, ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا تھا جس میں ابن باقبے بہت بےتاب ہو گئے تھے, بہت بے چین ہو گئے تھے. تو گیارہویں امام نے بطور خاص لیٹر لکھ کے کہا کہ صبر کرو, یہ صبر کا وقت ہے, کوئی ایسا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو نقصان پہنچا دے, صبر کرو. تو ایک تو گیارہویں امام کا بطور خاص ابن باقبے کے لیے لیٹر ہے. دوسرا, جب غیبت صغرا کا آغاز ہو رہا تھا, دیکھیے گیارہویں امام کا زمانہ دیکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل بارہویں امام کے زمانے کے قریب ہے. ایسے صحابی ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے غیبت صغرا کا آغاز ہوا ہے, انہوں نے یہ چشم دید گواہ ہیں, جیسے یہ چشم دید گواہ ہیں, ان کی نگاہوں کے سامنے غیبت صغرا کا آغاز ہوا. چنانچہ انہوں نے کم از کم تین نائبین خاص کا زمانہ دیکھا ہے. عثمان بن سعید یہ سب سے پہلے, محمد بن عثمان بن سعید یہ دوسرے نائب خاص, اور حسین بن روح یہ تیسرے نائب. حسین بن روح کو باقاعدہ انہوں نے لیٹر لکھا, لیٹر دیا کہ یہ حضرت حجت کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. اچھا, لیٹر میں کیا تھا؟ یہ اگرچہ قریب قریب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے تھے, جو جناب ابراہیم کی ہسٹری میں بھی تھوڑا سا آئے گا, قریب قریب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے تھے مگر اولاد نہیں ہوئی. ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ حضرت حجت کو دے دینا. حسین بن روح نے وہ لیٹر پہنچا دیا زمانے کے امام کی خدمت میں. لیٹر میں کیا لکھا تھا کہ یا بقیۃ اللہ, میں اپنی شکایات کسی اور سے تو نہیں کر سکتا ہوں, یہ میرے جملے ہیں, ان کے جملے نہیں. یعنی عام طور پر جب اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں تو دل کی بات کبھی کبھار انسان اس خط میں بیان نہیں کرتا ہے, مگر جس بات کا مطالبہ کیا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم بات تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ کسی اور کے سامنے اپنی بات بیان کر ہی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی مشکلات کسی اور کے سامنے بیان کرنا ہی نہیں چاہیے, اگر کرنا چاہیے تو زمانے کے امام, وقت کا امام ہے, ان کے سامنے ساری مشکلات پیش کرنا چاہیے, باقی کسی کے سامنے اپنی مشکلات پیش نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس منزل پر میں پہنچ گیا ہوں اور خدا نے اب تک مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کی. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے اولاد نری نہ عطا کرے. جواب آیا وہاں سے عجیب جواب, کیا ہے کہ اے ابن باپ رے, تم نے ایک بیٹا مانگا ہے, ہم نے تمہیں دو بیٹے عطا کیے. چنانچہ دو پرزند ان کو عطا ہوئے اور دونوں اتنے جرجر قسم کے عالم دین, زبردست قسم کے. ان میں سے ایک شیخ صدوق ہیں اور دوسرے ابا عبداللہ, ان کا لقب ہے ابو عبداللہ. شیخ صدوق اور ابو عبداللہ دونوں زبردست قسم کے فقیہ ہیں. اور شیخ صدوق تو وہ ہیں کہ جن کی کتاب قیامت تک کے علماء کے لیے رائے ہدایت ہے. ان کی کتاب کا مطالعہ کیے بغیر کوئی شخص مشاہد بن ہی نہیں سکتا, مرجع بن ہی نہیں سکتا. ان کی کتاب کا نام کیا ہو؟ من لا یحضر الفقیہ. انہوں نے ویسے تو حدیث کی کتاب جمع کی, مگر اس حدیث کی کتاب نے اس انداز سے حدیثیں جمع کی انہوں نے کہ جس سے گویا توضیح المسائل لوگوں کے سامنے بیان کر دی. لوگ اگر اپنی توضیح المسائل کھول کے لکھنا چاہیں تو توضیح المسائل کی صورت میں ساری حدیثوں کو جمع کر دیا ہے. یعنی اپنا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا, مگر اس کے باوجود گویا پوری توضیح المسائل لکھی. اس لیے کہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے کتاب بنائیے کہ جس کے پاس فقیہ نہ ہو, آج کل نکلتی ہے نا بہت ساری کتاب, جس کے پاس ڈاکٹر نہ ہو, جس کے پاس کک نہ ہو تو ایسے کوکنگ کرے, وہ ایسے اپنا علاج کرے, جس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں فرنیچر فکسنگ والا, فرنیچر فکسنگ والا نہ ہو تو یہ والی کتاب دے کے اوپر فرنیچر فکسنگ کرے. یہ ایجاد سب سے پہلے شیخ صدوق کی ہے کہ جس کے پاس فقیہ نہ ہو وہ یہ والی کتاب پڑھے, خود بخود مسائل اس کا حل ہو جائے. تو دو بیٹے ابن باپے والا کے, ابن باپے نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں جو قرآن کی آیت آئی, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی کلمات کے ذریعے سے تو اس نے پورا کر دکھایا. جب پورا کر دکھایا تو ان کو ایک مرتبہ مقام عطا کیا گیا, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. فوراً کہا انہوں نے قالا فمن ذریتی, پروردگار میری ذریت میں بھی ہونا چاہیے. تو اس منزل پر جو جناب ابراہیم پہنچے ہیں, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے انسانوں کا امام تمہیں بنایا, کیسے پہنچے؟ ایک روایت تو یہی ہے کہ جو آزمائش اور امتحان جناب آدم کا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے جناب حوا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی, وہی کلمات جناب ابراہیم کے سامنے پیش کیے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ تھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات. صلوات پڑھنے والا ایک روایت پوچھتا ہے, مگر ابن باپے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فقط چیز نہیں ہے, اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا اتمہن, ان کلمات کو انہوں نے پورا کیا تو پروردگار نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا ہے. اچھا, وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک قابل توجہ ہیں, اور قریب قریب ساری ایسی ہیں کہ جو شریعت محمدی میں بھی رائج ہیں, نافذ ہیں. چنانچہ سب کے سب ہمارے لیے, اگر کوئی شخص عرفان کی منزلیں بھی طے کرنا چاہتا ہو, دیکھیے ایک تو ہے سچی واجبات کو انجام دینا. سر کچھ لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کی ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگی, بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے, آیت اللہ بہجت نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کہا, ملا صدر نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اپنی کتابوں پر بہت بڑی بڑی اور فلسفیانہ اور ماہرانہ باتیں وہ کریں گے, مگر پریکٹیکلی عملی زندگی جب ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنے گناہ ان سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں. اچھا ان سے سوال کیا جائے کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو وہ عرفان کی باتیں کر رہے تھے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اچھا یہ گناہ ہے, پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ نچلی باتوں کو سمجھے بغیر وہ اوپر اوپر کی عرفان کی باتوں کی طرف لوگ دوڑ پڑے ہیں, وہ سب وہ عرفان کی بڑی بڑی بات, اس کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہو گئی. یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے واجبات کو مکمل کرنے کے بعد دوسری سیڑھی چڑھنی, ہمیں تمام حرام چیزوں سے بچنے کے بعد تیسری سیڑھی چڑھنی. یہ جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کو نظر انداز کر کے سیڑھی اونچی اونچی بڑی بڑی باتیں. پوری دنیا میں اسلامی نظام نافذ کر دینا چاہتے ہیں اور عرفان کا نظام, اسلام کا نظام نہیں, پورا عرفان کا نظام نافذ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. انسان اوپر چاہتا ہے تو ترقی کی منازل حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ ابراہیم کی سیرت میں فَأَتَمَّهُنَّ جناب ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دیا. یہ نیچے سے اوپر یہ پوری سیڑھی ہے. میری گزارش یہی ہوگی کہ میں یہ معروضات رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. اللہ نے محترم یہ مہینہ اگرچہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے مگر تزکیہ نفس مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم محمد و آل محمد کا تذکرہ آخری منزل پر نہ کریں. چاہے کتنی ہی عبادتیں انجام دے دیں مگر ان کا وسیلہ ان کا سہارا ان کی شفاعت ہمارے ساتھ نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ناممکن بات ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری خاطر وقف کر دی ہے. اور کس انداز سے وقف کر دی ہے کہ سید سجاد 35 برس یا 40 برس جتنے سال زندہ رہے مسلسل گریہ کرتے رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے. آج میں ایک چھوٹے سے چھوٹی مسجد کا جب جائزہ لیتا ہوں تو اس میں افطار کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز سے افطار کہیں پر بھی نہیں ہو رہا. وہاں کھجور بھی ہوتی ہے وہاں پکوڑے ہوتے ہیں وہاں سموسے ہوتے ہیں چائے ہوتی ہے مگر آپ کو دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی دنیا کا کوئی افطار کا مقام ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر پانی نہ رکھا ہوا ہو. پانی لازمی ہوگا افطار کے لیے. اللہ نے محترم ہم مختلف نعمتوں سے افطار کرتے ہیں. سید سجاد کے سامنے جب یہ افطار سجایا جاتا تھا اور پانی رکھا جاتا تھا سید سجاد کھانا دیکھنے کے بعد پانی دیکھنے کے بعد بے اختیار کرنے گریا کرنے لگ جاتے تھے مولا اب تو روزہ افطار کا وقت ہے یہ تو افطاری کا وقت آ گیا اور افطاری کے وقت لوگ بہت خوش ہو کر افطاری کرتے ہیں آپ کی نگاہوں میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں سارے تجھے معلوم نہیں ہے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا تھا یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا امام برداشت نہ کر سکتے تھے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور تیسری اور آخری منزل وہ تھی کہ جہاں میرے امام کی نگاہیں خانہ کعبہ پہ پڑتی ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں جیسے ہی خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتی ہے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سوال کرتا ہے مولا یہ تو حج کا موقع ہے اور کسی کسی کو یہ خوشی کا موقع میسر ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو کہتے ہیں کہ یہی خانہ کعبہ تھا جس کا حج مکمل نہ کر سکا تھا میرا بابا. ارے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد حج کو نامکمل چھوڑ دینے کے بعد خانہ خدا کو خدا حافظ کہہ کے اس شہر سے باہر دی.
لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.